نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. 21 پارے کی تلاوت کی گئی ہے. اس پارے کی ابتدا اللہ رب العزت نے دو چیزوں کے بیان سے فرمائی ہے. ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت اور دوسرے نماز کو قائم کرنا. وہ یہ ایک نسخہ ہے جو ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر نماز آدمی پڑھ رہا ہے اور اس کے باوجود برائی سے اور بے حیائی سے نہیں روکتا تو گویا اس کی نماز میں کوئی نہ کوئی کمی ہے, ورنہ انسان کو نماز بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. یعنی بے شک وہ یہ عمل کر رہا ہے لیکن نماز اگر اخلاص کے ساتھ پڑھتا رہا صحیح طریقے سے تو انشاءاللہ ایک دن چوری سے بھی رک جائے گا. اسی طرح اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ہجرت کے حکم کے بارے میں حکم فرمایا ہے. کفار جو مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے اور ان پر زمین کو تنگ کر دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ, اے میرے بندو ایمان والو میری زمین بہت بڑی ہے, فیا فعبدون, مطلب یہ ہے کہ تم جہاں جی چاہے چلے جاؤ. ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہجرت ضروریات دین میں سے تھی, یعنی اگر کوئی شخص ہجرت نہیں کرتا تھا تو گویا وہ مومن نہیں تھا. جب ہجرت کا حکم ہوا تو مسلمانوں نے ہجرت کی, دو مرتبہ ہجرت کی, ایک مرتبہ حبشہ کی طرف اور دوسری طرف مدینہ منورہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم یقیناً ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے گھر کو بھی چھوڑنا پڑتا تھا, وطن کو چھوڑنا پڑتا تھا, تو کس شخص کے دل میں دو باتیں آتی تھیں. ایک تو یہ کہ جب ہم اپنے ملک کو چھوڑیں گے, گھر بار کو چھوڑیں گے, راستے کی تکالیف ہیں, نہ جانے کیا حالات پیش آئیں, ممکن ہے کہ جان سے ہی ہاتھ میں ہاتھ دھو بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو یہاں پر نقل فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, جہاں تک موت کا معاملہ ہے تو ہر آدمی نے مرنا ہے, کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جسے موت نہ آئے. اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کی موت کیسے لکھی ہے, کسی کی کیسے لکھی ہے, تو جب مرنا ہی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ گھر بار چھوڑ دو, ملک چھوڑ دو, تو اللہ کی اطاعت میں اگر موت آ جائے تو کیا برائی ہے, ورنہ مرنا تو ہے ہی ایک نہ ایک دن. اس لیے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, اور پھر تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے. اب چاہے کوئی بستر پہ مرے, چاہے وہ کوئی روڈ پہ مرے, اور کوئی اللہ کی نافرمانی میں جان دے, یا کوئی اللہ کی فرما برداری میں مرے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں جو موت ہوگی وہ یقیناً بہترین ہوگی. اسی طریقے سے دوسرا دل میں یہ خیال آتا ہے انسان کے کہ یہاں لگا بدھا کاروبار ہے, سب کچھ ہے, پتہ نہیں وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا, کاروبار کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے, کیا صورتحال پیش آئے گی, یعنی یہ خدشات ہیں جو انسان کے دل میں آتے ہیں. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَقَيِّم مِّن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ, کیا تم غور نہیں کرتے کہ ہم نے کتنے جاندار چوپائے ایسے ہیں, پرندے ہیں کہ جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, تو اپنے گھروں سے جب نکلتے ہیں تو وہ کوئی اپنے پروں پر کوئی بوری لادے ہوئے نہیں ہوتے, اپنا رزق اٹھا کر نہیں جاتے, بلکہ وہ گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں روزانہ پیٹ بھر کر کھلاتا ہے. تو فرمایا وقائی من دابت لا تحمل رزقها, اپنا رزق وہ اپنا اٹھائے نہیں پھرتے, اللہ یرزقها ویاکم, اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے تمہیں بھی. تو اس لیے اس فکر میں پڑھنا کہ بھی وہاں جا کے کیا بنے گا, رزق کیسے حاصل کریں گے، کیا صورت پیدا ہوگی. بات یہ کہ جو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گھروں کو چھوڑ دو، تو جب تم وہاں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام فرما دیں گے کہ جو اللہ یہاں رزق دے رہا ہے وہ وہاں بھی تمہیں دے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلے رکوع میں آخری جو آیت ہے سورہ عنکبوت کی، اس میں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تکالیف اٹھاتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں، تو لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی فرما دیتے ہیں. تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود راستہ بتاتے ہیں کہ کس طرف چلنا ہے، کیسے چلنا ہے. اور اس سے آگے بھی سورہ روم ہے، ابتدا میں اس کے شان نزول کا معاملہ یہ ہے کہ رومیوں کی لڑائی ہوئی فارس والوں سے، اہل فارس سے. تو جو فارس تھے، اہل فارس تھے، وہ آتش پرست تھے، اور رومی وہ لوگ ہیں جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، جو بہرحال اہل کتاب تھے. تو ان دونوں میں جب لڑائی ہوئی تو مسلمانوں کا اگرچہ ان دونوں سے کوئی معاملہ نہیں تھا، نہ مسلمان عیسائیوں کی طرف تھے اور نہ ہی وہ آتش پرستوں کی طرف، لیکن اس کے باوجود ایک گنا ان کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی چونکہ اہل کتاب تھے، کسی نہ کسی درجے میں اللہ کو مانتے تھے، آخرت پر یقین رکھتے تھے، کسی نہ کسی نبی کو مانتے تھے. اس لیے ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جب ان دونوں کا مقابلہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فارس کے مقابلے میں روم کو فتح عطا فرما دے. اور یہ بات کافر بھی سمجھتے تھے، مشرکین بھی جانتے تھے، اس لیے کہ مشرکین جو ہیں یہ بتوں کو پوجتے تھے اور اہل فارس یہ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو دونوں مشرک تھے. اور مسلمانوں کی ہمدردی فقط اتنی تھی کہ ان کی خواہش تھی، ورنہ اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں تھی. یقیناً کوئی بھی جیتتا مسلمانوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ایک گناہ اس اعتبار سے مناسبت تھی کہ وہ اللہ کو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر بھی فرمایا جب آپ نے خطوط لکھے ہیں، تو جو اہل کتاب کو دعوت دی ہے وہ اسی انداز میں دی ہے، یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اہل کتاب آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. یعنی مسلمان، عیسائی، یہودی، کم از کم کلمے کا جو پہلا جز ہے وہ سب کے نزدیک ایک ہی ہے. یعنی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. تو ہر نبی کو جو کلمہ عطا فرمایا گیا ہے تو پہلا جز سب کا ایک ہی ہے. اسی کی طرف اشارہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. یعنی تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو کم از کم ایک چیز میں تو قدر مشترک ہے. اب اس کے بعد کی باتیں ہیں، تو ہم جو جتنے انبیاء ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لہذا ہم ان پر ایمان رکھتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لہذا اہل کتاب تم بھی پہلے کلمے کو تو تم مانتے ہی ہو، اور دوسرے جس کو بھی تم مان لو کہ محمد الرسول اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو. اس اعتبار سے مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں، لیکن جب ان میں آپس میں جنگ ہوئی تو اللہ رب العزت نے اہل فارس کو فتح عطا فرما دی، اور جب ان کو فتح ہوئی تو اس سے مشرکین کو بہت خوشی ہوئی، اور مسلمانوں کو تانے دینے لگے کہ دیکھو اہل کتاب ہار گئے، اور جس طرح اہل فارس کے مقابلے میں اہل کتاب ہارے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے مقابلے میں تمہیں بھی شکست ہوگی. یہ اصل میں بنیاد تھی ان کی خوشی کی، اور اس پر وہ اچھلتے تھے. اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص مدت مقرر نہیں فرمائی، لیکن فی بضع سنین کا جو لفظ ہے یہ دلالت کرتا ہے 3 سال سے لے کے 9 سال تک، یعنی اس عدد پر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین کو جا کر بازار میں للکارا اور فرمایا کہ تمہارے لیے خوشی کا کوئی مقام نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ابھی اہل فارس کو فتح ہو گئی ہے اور اہل روم کو جو ہے وہ شکست ہوئی ہے، لیکن 3 سال بعد یا 3 سال کے اندر اہل روم دوبارہ جو ہے غالب آ جائیں گے. تو اس پر جو ہے وہ کافروں کے سرداروں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ بھی ہوا. حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ اس پر کہا کہ میں شرط لگاتا ہوں اس بات پر. تو بہرحال کچھ شرط بھی لگ گئی, 10 اونٹ اگر جو ہے وہ, اور یعنی اگر 10 اونٹ وہ دیں گے, اور اگر یہ روم غالب آ گیا تو 100 اونٹ دیں گے. اس طرح سے کوئی شرط لگ گئی اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے کب کہا تھا 3 سال کے لیے؟ میں نے تو کوئی 3 سال کا ذکر نہیں کیا. وجہ اس کی یہ کہ فی بجائے سنین کا جو لفظ ہے یہ دلالت کرتا ہے 3 سے لے کے 9 تک. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم ایسا کرو کہ جاؤ اور اونٹ 10 کے بجائے 100 کر دو, یعنی جو شرط لگائی ہے تو 100 اونٹ کی شرط لگا دو, البتہ سال جو ہے وہ بجائے 3 سال کے 10 سال کر دو, یعنی اس پر شرط کر لگا لو. اس زمانے تک اگرچہ یہ قمار کا معاملہ تھا, جوئے کا معاملہ تھا, یقیناً بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا, لیکن اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں قرار دیا تھا. لیکن جب شراب کو حرام قرار دیا تو یہ قمار کا جو معاملہ ہے اور جوئے کا معاملہ ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا. یسألونک عن الخمر والمیسر, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما دیا کہ یہ سب جو ہے نجس چیزیں ہیں اور ان کو ترک کر دینا چاہیے. تو اس وقت تک چونکہ جائز تھا اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگا لی. تو بہرحال وہ اس پر تیار ہو گئے اور غالباً صرف 6 یا 7 سال کے اندر اندر رومی جو ہے وہ غالب آ گئے. لیکن اس وقت جس کے ساتھ شرط لگائی تھی اس کا انتقال ہو چکا تھا. البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تھا تو اس شخص نے کہا تھا کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا, اگر ہم جیت گئے یعنی 10 سال گزر گئے تو ہم 100 اونٹ تم سے لے لیں گے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ تم اپنا کوئی ضامن دو. تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ضامن مقرر کر دیا تھا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ ایسا کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرط جیت گئے اور پھر انہوں نے 100 اونٹ حضرت صدیق اکبر کے حوالے کیے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اونٹوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے. آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ اس کو صدقہ کر دو, یعنی یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اگرچہ اس وقت تک حرمت کے احکام نہیں آئے تھے لیکن اس کے باوجود جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب نہیں پی, اسی طریقے سے جو یہ جو قمار کا معاملہ تھا اور جوئے کا معاملہ تھا, باوجود اس کے کہ اس وقت تک حرمت نہیں تھی لیکن آپ نے اس کو اپنے لیے مناسب نہیں خیال کیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کو صدقہ کر دو. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت حرام ہو چکی ہوتی تو پھر یہ 100 اونٹ اس کے مالک کو واپس کرنے لازمی ہوتے. چونکہ اس کے مالک کو آپ نے واپسی کے لیے نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ صدقہ کر دو, تو اس سے پتہ چلا کہ اس وقت تک یہ جو ہے وہ حرام نہیں ہوا تھا معاملہ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو سرخرو کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی تھی, اس کا شان نزول یہی تھا جو میں نے عرض کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون, لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے ظاہری زندگی کو تو خوب جانتے ہیں, 2 اور 2 4 کیسے ہوتے ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ مال جو ہے بڑھتا ہے, دنیا کے کاروبار کو اور دنیا کی ترقیات کو خوب جانتے ہیں, لیکن وہم عن الآخرۃ هم غافلون, آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں. اگر ان سے کوئی پوچھ لے سوال کر لے تو آخرت کے بارے میں کوئی علم نہیں. تو بہرحال یہ توجہ دلائی ہے کہ ہمیں جس طرح ہم دنیا کے بارے میں ہوشیار ہیں اسی طرح اپنی آخرت کے بارے میں بھی ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون, اس میں یہ چند آیات ہیں قرآن مجید کی, فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. غالبا 3 آیتیں ہیں. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک جو اعمال میں کمی انسان کے رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی وجہ سے, پڑھنے کی وجہ سے وہ کمی دور فرما دیں گے. اور جو شخص شام کو کچھ معمولات رکھتا ہے اور اپنے معمولات پورے نہ کر سکے لیکن رات کو یہ کلمات پڑھ لے, یہ آیتیں پڑھ لیتی, تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور فرما دیں گے جو معمولات کے طور پر وہ کرتا ہے. اس لیے بڑی اہم آیتیں ہیں اور ان کو یاد کر لینا چاہیے. سورہ روم کی یہ آیات ہیں, دوسرے رکوع کی آخری آیات ہیں تقریباً 3. اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو بہت سی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے مختلف چیزوں میں نشانیاں رکھی ہیں، خود تمہاری پیدائش میں نشانی ہے، اللہ نے تمہارے نفس سے جو ہے وہ تمہارے بیوی کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، وجعل بینکم مودتا ورحمہ اور پھر تمہارے درمیان مودت و محبت رکھ دی. تو مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو جوانی میں انسان کو ہوتی ہے، جس پہ انسان کی اپنی اغراض نفسانی بھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال عورت کو جو ہے وہ مرد کی طرف اور مرد کو عورت کی طرف جو رغبت ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے، اس کا ذکر مودت سے کیا. اور یہ محبت بعد میں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، تو یقیناً پھر وہ رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی دونوں ہی کمزور ہو جاتے ہیں، تو وہ محبت کا جوش تو باقی نہیں رہتا، لیکن بہرحال ایک دوسرے کو کمزور سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں کہ بھئی یہ میرا سہارا اور میں اس کا سہارا. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں اس طرح سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کی ہے کہ محبت کے جذبات بھی ہوتے ہیں اور یہ جوانی میں بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو تب بھی یہ قائم رکھتے ہیں. فرمایا ان فی ذلک لآیات، یہ کس نے رکھے ہیں، یعنی یہ جو جذبات ہیں، یہ محبتیں ہیں، یہ کس نے قائم کی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سوچے، فکر کرے. اسی طرح خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش، واختلاف السنتکم والوانکم، زمانوں کا مختلف ہونا اور رنگ و نسل رنگ الگ الگ ہونا، ایک ہی کہ ہاں بعض بچے جو ہیں وہ کالے پیدا ہوتے ہیں، بعض گورے پیدا ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے زبانیں مختلف ہیں. تو یہ زبانوں کا مختلف ہونا، رنگوں کا مختلف ہونا، فرمائے کہ یہ سب لڑنے جھگڑنے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہ جاننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ آدمی غور و فکر کرے، سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختلاف السنہ جو ہے وہ زبانوں کا اختلاف، سب یہاں اگر 100 آدمی بیٹھے ہوئے تو یقیناً کسی کی زبان پشتو ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی جو ہے وہ فارسی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سرائیکی بولتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زبانیں پیدا کی ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے کہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن ہر آدمی جو ہے وہ مختلف زبانیں بولتا ہے اور سمجھتا بھی ایک دوسرے کی زبان ہے. تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی عجائبات اور اللہ کی قدرت ہمیں نظر آنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس کو آپس میں لڑائی اور جھگڑے کا ذریعہ بنا لیں. تو فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اسی طرح فرمایا کہ ومن آیات منامکم باللیل والنہار، رات دن میں اللہ تعالیٰ نے نیند تمہارے اوپر جو رکھ دی ہے، تو یہ یقیناً اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہم پر رحمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ جبری طور پر نیند کو ہم پر مسلط نہ کرتے تو ہم پریشان ہو جاتے، یہی سوچتے رہتے کہ کب سوئیں، کب جاگیں، کب آرام کریں. تو فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں بھی نشانیاں اللہ کی. ومن آیات یریکم البرق خوفا وطمعا، بجلی جب چمکتی ہے تو ایک لمحے کو آدمی چونک جاتا ہے، اور اتنی تیز بجلی ہوتی ہے کہ پورا جہاں روشن ہو جاتا ہے، جہاں پر انسان ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ بھئی یہ جو چوندا ہے اور جو ایک دم بجلی چمکی ہے، تو اس میں دونوں چیز، خوف بھی ہوتا ہے خدا نہ کرے ہم بھی گرنا پڑے، وطمع اور تما بھی ہوتی ہے کہ بھئی اس کی بعد بارش بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسائے، کیونکہ جب کڑک اور گرج اور یہ سب ہوتی ہے تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بارش لگتا ہے بہت زوردار ہو گیا. تو اس میں خوف بھی ہے تما بھی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین جو مردہ ہوتی ہے زندہ ہو جاتی ہے. پہلے آپ نے دیکھا کہ جناب زمین خشک پڑی ہے، خشک قسم کی گھاس ہے، لیکن جب برسات ہو گئی آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی ایک دو دن کے بعد ہی زمین نے اپنی ہریالی جو ہے وہ نکالی، اور پوری زمین جو ہے وہ گویا جو مردہ زمین تھی زندہ ہو گئی. تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے اس میں بھی نشانیاں. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں جو فساد پھیل رہا ہے یہ انسان کا اپنے ہاتھوں کا لایا ہوا ہے. یعنی دنیا میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، نت نئے جھگڑے ہیں، تو یقیناً یہ سب کیا دھرا انسان کا اپنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہرحال جو کچھ ہمیں دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، فرمایا کہ بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے کیے دھرے کی وجہ سے ہی کیا ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ جو ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ دیکھیں، کہ دنیا میں تم اگر اچھے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہوگا، اور خدا نہ کرے اگر غلط کام کیے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ دوسرا ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اس حال میں پیدا کیا کہ بالکل کمزور، ثم جعل من بعد ضعف القوہ، اور پھر اس ضعف کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرماتا، آدمی آہستہ آہستہ توانا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 15-16 سال 18 سال کی جب وہ عمر ہوتی ہے تو آدمی میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ مکہ مار کے جو ہے وہ میں دیوار توڑ دوں گا، پلر توڑ دوں گا، ستون توڑ دوں گا، حالانکہ اپنا ہاتھ ہی توڑے گا، لیکن بعض اوقات یہ جذبہ ہوتا ہے کہ بس اگر کوئی ٹکرا گیا تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ضعیف ناتواں سا بچہ تھا، آج اللہ نے اس کو طاقت دے دی، تو ثم جعل من بعد ضعف قوة، ضعف کے بعد قوت ملتی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اس قوت کے بعد اللہ پھر ضعف لاتے ہیں، یعنی پھر اس کے بعد اب 50 سال 60 سال 70 سال کی عمر ہو گئی، اب جناب اس سے وزن بھی نہیں اٹھتا، سیدھا ہو کے بھی نہیں چلا جاتا، اب کمزور ہو گیا، جیسے بچہ کمزور تھا اب یہ خود کمزور دوبارہ ہو گیا، تو پہلے کمزور، پھر توانا، پھر کمزور، وشیبہ، اور بوڑھا ہو گیا. یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہے پیدا فرمائے، وہو العلیم القدیر. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح متوجہ فرمایا کہ دیکھو یہ طاقت ہم دیتے ہیں، یہ ضعف ہماری طرف سے ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے تو تم اکڑو مت، تکبر نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کمزوری دے دیں، ضعیف بنا دیں، تو پھر آج ہی دکھاؤ اللہ کے سامنے کہ اللہ میں کمزور ہوں، مجھے قوت عطا فرما دے، ہمت عطا فرما دے، طاقت عطا فرما دے. اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، اور بعض نے پوچھا حکیم لقمان سے کہ تم نے یہ حکمت کہاں سے سیکھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے اپنے دشمنوں سے سیکھی، میں یہ دیکھتا رہا کہ دشمن میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو دشمن کو اچھی بات تو کہتے نہیں ہیں، یقیناً جو خرابیاں ہم میں ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، تو میں یہ غور کرتا رہا کہ واقعتاً اگر مجھ میں وہ خرابیاں ہیں تو میں اس سے اپنی اصلاح کر لوں، تو اگر وہ خرابیاں تھیں تو میں وہ خرابیاں چھوڑتا چلا گیا، تو نتیجتاً میں نے جو اپنی اصلاح کی ہے وہ دشمنوں سے کی. تو آدمی اگر اپنی اصلاح کرنا چاہے تو دشمن سے بھی اصلاح کی جا سکتی ہے. اور پھر یہاں کچھ نصیحتیں اور وصیتیں حضرت لقمان کی ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ساتھ میں یہاں خاص طور فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وجہ اس کی وہی ہے کہ حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر. البتہ یہاں یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر وہ تمہیں شرک کرنے کو کہیں تو فلا تطعہما، تو ان کی اطاعت نہ کرو. البتہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. یہ مضمون پہلے بیان بھی ہو چکا ہے، اسی طریقے سے آگے اپنے جو ہے وہ بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں تو اس کا یہاں پر ذکر ہے. اور آگے فرمایا کہ وقت سے مشی کا وقت من سوتک، چلتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ آجزی والا طریقہ اختیار کرے اور اپنی آواز کو پست رکھے. ساتھ میں فرمایا کہ چیخنا چلانا یہ گدھے کا کام ہے، سب سے اونچی ہے بلند آواز جو ہے اللہ نے وہ گدھے کی رکھی ہے. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات جب بھی کریں گے چیخ کے کرتے ہیں، زور سے بولتے ہیں، تو فرمایا کہ چیخ کر بولنا اچھا نہیں ہے اللہ کی نظر میں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے منکر آواز، بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. اور اسی صورت میں سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ چیزیں، عندہ مفاتح الغیب، یعنی غیب کی جو پانچ چیزیں ہیں وہ اللہ کے پاس، یعنی پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کب آئے گی، وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، ویعلم ما فی الارحام، پیٹ میں کیا ہے. یہاں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب آج کل تو پتہ چل جاتا ہے، تو یہ پتہ چلنا مقصد نہیں ہے، صرف اتنا جان لینا کافی نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی. بعض اوقات تو الٹراساؤنڈ بھی غلط ہو جاتا ہے، کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، اور بعض اوقات اس سے پتہ بھی نہیں چلتا، ایسا بھی ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ فقط اتنا معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے، یہ معلوم ہونا کہ بھئی یہ تو یہ پتہ چل گیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن یہ تو پتہ نہیں کہ زندہ بھی پیدا ہوگا کہ نہیں، اور پھر نیک بنے گا کہ برا بنے گا، والدین کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا. تو اس بچے کے بارے میں جو ماں کے رحم میں ہے کسی کو پورا علم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز کیا ہوگا. تو ما لہو وما علیہا، جو بھی چیزیں ہیں ان سب کا چونکہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کا علم نہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں، کل تو دور کی بات ہے، ہمیں ابھی کا نہیں پتا کہ ایک گھنٹے بعد کیا ہوگا، آدھے گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے. اب بعض اوقات دیکھیں نا، لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی موت منتظر ہوتی ہے، اچانک جو ہے وہ خدا نہ کرے کوئی مشکل آ جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، وہ کھانا بھی اس کے حلق سے بھی نہیں اترتا. تو اس لیے کسی کو پتا نہیں کہ کیا ہوگا. وما تدری نفس بأی أرض تموت، اور یہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. آدمی کی خواہش تو ہوتی ہے کہ میں فلاں جگہ مروں فلاں جگہ مروں، بعض اوقات اپنی زمین بھی مختص کر لیتا ہے، قبرستان بھی متعین کر دیتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ پہ دفن کرنا، لیکن بعض اوقات انسان کو زمین ہی نہیں ملتی، سمندر میں انسان کو موت آتی ہے، یا خدا نہ کرے ہوائی حادثہ ہوتا ہے اور جہاز ڈوب گیا، سمندر میں گر گیا، پتہ چلا کہ لاش کا بھی پتہ نہیں چلا، مچھلیاں کھا بھی. تو کسی کے علم نہیں. تو یہ وہ پانچ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے. تفصیلات اس میں اور بھی بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ذات پر یقین و اعتماد نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ایک صاحب نے دعا کے لیے کہا، ان کا بچہ وہاں لاہور میں، اس کی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، غالباً آنکھ بگڑ گئی، خراب ہو گئی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو صحت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، آنکھ کی بینائی بحال فرما دے، اور جو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.